السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام في دعائه وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پر. عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کروں، اس کے بعد جو ہے وہ اس دعا کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ دعا دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے اور صحیفہ کاملہ کی 20ویں دعا ہے، دعا نمبر 20. بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے مطالعے، نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں مکارم الاخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا، اب اخلاق کیا ہے، اخلاق کو کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیں عزیزان گرامی، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مثال کی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کھانا کھاتا ہے، حتیٰ کہ مثلا مجلس میں تبرک کھاتا ہے، جس کو ہم ایک طرح سے اس اعتبار سے کہ یہ مجلس میں بٹنے والا، مولا حسین کے مجلس میں بٹنے والا تبرک ہے، تو ہم اس کو ایک نیکی سمجھ کے اس کو کھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کوئی عام کھانا کھائے، یا حتیٰ کہ کوئی انسان جو ہے وہ ناجائز حرام چیز کھا رہا ہو، اب یہ جو کھانا حرام چیز کھا رہا ہو یا حلال چیز کھا رہا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی تبرک بھی کھا رہا ہے، تو بظاہر یہ کام ایک جیسا ہے، یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے، فرض کر لیجئے کہ وہ ایسا عمل انجام دیتا ہے، فرض کریے کسی کو قتل کرنا، اب یہ قتل کرنا ناجائز ہو، بے گناہ ہو، تو بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور اگر جائز طور پر کسی نے کوئی جرم کیا ہو، اس کو اسلامی حکومت سے سزا ملی ہو، اور پھر اس کو قتل کیا جا رہا ہو، لیکن جب ان دونوں کاموں کو ہم دیکھتے ہیں، جو جس کو ہم ایک کو حلال اور ایک کو حرام کہیں گے، لیکن یہ دونوں کام بظاہر کیا ہیں، ایک جیسے ہیں. تو یہ جو بظاہر بہت سارے کام ایک جیسے ہیں، بہت سارے انسان زندگی میں بہت ساری مثالیں لے سکتا ہے، اب یہ جو دو کام ایک جیسے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے ایک کام نیکی ہے، ایک کام برائی ہے؟ بظاہر تو دونوں کام ایک جیسے ہیں، تو اب اگر دونوں کام ایک جیسے ہیں اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون سا نیکی ہے، کون سا برائی ہے، میں کس کو نیکی کہوں، کس کو برائی کہوں، تو اگر انسانوں میں سے ہمارا تعلق ایسے انسان کے گروپ سے ہو کہ جس کے پاس کوئی دین و شریعت و پابندی و قانون نہ ہو، تو اگر ایک عام انسان ہے، تو وہ چونکہ کسی، فرض کر لیں کہ ایک ایسا انسان کہ جو کسی قانون کا پابند نہیں ہے، کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میرے نزدیک حرام کھانے میں اور حلال کھانے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں کام ایک جیسے ہیں، ایسے ہی کہے گا وہ. تو اب کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہ قانون، یہ کھانا حلال ہے کھانا حرام ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی دین و ایمان سے ہوگا، کسی نہ کسی شریعت و قانون کی پابندی کرتا ہوگا. اگر وہ کسی شریعت و قانون کی پابندی کر کے یہ دیکھتا ہے کھانے کو تو کہے گا کہ ہاں یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ قتل حرام ہے، یہ قتل حلال ہے. یہ بات جو اس نے کہی ہے یہ جھوٹ شمار ہوتی ہے، یہ بات جو اس نے کہی ہے یہ سچ شمار ہوتی ہے، یہ نیکی ہے وہ برائی ہے. تو اس طرح سے جب انسان کسی قانون کا پابند ہو تو اس صورت میں وہ کسی معاملے کے حلال و حرام، نیکی اور بدی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ عام انسان جو کسی قانون و شریعت کا پابند نہ ہو وہ کبھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد علی محمد. اللہ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی بھی، اگر قانون کے پابند نہ ہوں اور ہم کسی چیز کو اچھا برا نہ کہہ سکیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقل ایک ایسا معیار ہے لوگوں کے پاس کہ جس کی بنیاد پہ بہت ساری چیزوں کو اچھا اور برا کہا جاتا ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ ظلم کرنا، کیا کوئی ایسا آدمی آپ کو دنیا میں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ظلم کرنا اچھی بات ہے، ظلم کرنا اچھی بات ہے اور عدل کرنا بری بات ہے؟ کوئی ایک آدمی مل جائے آپ کو؟ حتیٰ کہ جو ظالم ہیں، فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ڈاکو ہو، ڈاکوؤں کا کوئی گروپ ہو، وہ لوگوں کا مال ظلم و ستم کے ذریعے چھین کر آیا ہو، لیکن جب آپس میں بیٹھ کے اس کی تقسیم کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ان کا کہنا کیا ہوگا کہ بھائی تقسیم بندی عدالت کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں انصاف قائم رکھو. تو جو کام تم کر کے لے کر آئے ہو، یہ پیسہ جہاں سے آیا ہے، جس طرح سے آیا ہے، کیا وہ کوئی عدل کا معیار ہے؟ کیا وہ کوئی عدل و انصاف کا مقام ہے؟ اگر وہاں پر ظلم ہے تو بھی آپس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں عدالت ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہی کہ عقل اتنی بے دست و پا نہیں ہے کہ کسی قانون کے بغیر بدی اور نیکی کا فیصلہ نہ کر سکے، کہیں نہ کہیں تو آ کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کام اچھا شمار ہوگا، یہ کام برا شمار ہوگا. تو اگر عقل کہیں نہ کہیں ہمارے کام آ جاتی ہے تو اس کو دین و شریعت کی جگہ عقل کو لانے میں حرج کیا ہے؟ اگر عقل کو لے آئیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ یعنی دین و شریعت کو ایک طرف ہٹا دیا جائے، پوری دنیا کی بنیاد عقل پہ رکھ دی جائے، عقل انسانی کی بنیاد پہ فیصلہ کرو کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جواب کیا ہے اس کا؟ کہ عقل فیصلہ تو کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو فیصلہ کر رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ظلم اور عدل کے معاملے میں فیصلہ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ تو کرتی ہے. تو آیا ہم یہ کر سکتے ہیں کوئی ایسا قانون بنا لیں، کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ بھئی دین و شریعتوں کو ہٹا دیا جائے، ساری ادیان ساری شریعتیں، میں اسلام یا غیر اسلام کی بات نہیں، سب کو ہٹا دو اور پوری دنیا کو لے آؤ کس کے اوپر؟ عقل کے اوپر، کہ عقل فیصلہ کرے کہ کیا چیزیں اچھائی شمار ہوں گی، کیا چیزیں برائی شمار ہوں گی. کچھ چیزوں کو ہٹا دیا جائے، کچھ چیزوں کو لے لیا جائے، عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. تو عزیزان گرامی، علماء یہ کہتے ہیں کہ عقل بعض موارد میں فیصلہ کرنے کے قابل ہے. مثال کی بات ہے، ظلم اور عدل کے معاملے میں بالکل ڈٹ کے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. تو عقل بعض معاملات میں یقیناً فیصلہ کرتی ہے، لیکن عزیزان گرامی، کیا ہر بات میں اس کو فیصلہ کرنے کی امکان موجود ہے عقل کا؟ نہیں عزیزان گرامی، عقل ہر معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتی، بعض معاملات میں بے شک کر سکتی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. عقل انسانی ہے، عقل انسانی کی بنیاد کیا ہے؟ عقل جو فیصلے کرتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مثلا فرض کر لیجئے کہ ایک ایسا کام کہ جس کو لوگوں نے آنکھوں سے بار بار دیکھا کہ یہ چیز کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بار بار دیکھا، ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، دس بار دیکھا، بیس بار دیکھا. آسان مثال کر دوں کہ سانپ نے پہلی بار کاٹا ہوگا کسی بھی انسان کو تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا, قریب گیا ہوگا, لیکن جب بار بار اس چیز کو پریکٹس کیا, دیکھا آنکھوں سے, تو انسانی عقل نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی, سانپ کے قریب نہیں جانا چاہیے, سانپ کے قریب جاؤ گے تو یہ خطرہ آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. عقل نے فیصلہ کیا. لیکن عقل یہ فیصلہ کب کر رہی ہے کہ جب اس کے حواس سے خمسہ نے کئی بار ایک چیز کو ملاحظہ کیا, تب جا کے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کام غلط ہے, یہ کام انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اسے اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی, اگر عقل کے پاس یہ سہارا نہ ہو, حواس سے خمسہ کا سہارا نہ ہو, اس کے پاس آنکھ نہ ہو, کان نہ ہو, پریکٹس نہ کرے, تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکے گی, وہ فیصلہ کرنے میں دیر لگائے گی. جب تک دیر لگے گی تب تک کتنے لوگ اس نقصان کا شکار ہو چکے ہوں گے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ عقل کے علاوہ کوئی ایک ایسا ہمارے پاس سورس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے عقل کے فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ چیز تمہارے فائدے میں ہے, اسے تمہیں ہمیشہ عمل کرنا ہے, اور یہ چیز تمہارے نقصان میں, تمہیں اس سے بچنا ہے. اور عقل سے پہلے اگر کوئی چیز یہ بات ثابت کر سکتی ہے, کہہ سکتی ہے, تو وہ سوائے وحی الہی کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عقل بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کو حجت باطنی کہا گیا ہے, انبیاء کو حجت ظاہری اور عقل کو حجت باطنی کہا گیا ہے, وہ کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ حجت ہے. لیکن عزیزان گرامی, اس کے حجت ہونے کے لیے ایسے سہارے چاہیے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے, بعد میں ہمیں نصیب ہوں گے. تو جب وہ سہارے نصیب ہوں گے تو اس کے بعد عقل فیصلہ کرے گی. لیکن عقل میں ایک اور کمزوری بھی ہے. کیا کمزوری ہے؟ عقل فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی, دیکھ لیتی ہے یہ چیز غلط ہے, فیصلہ بھی اندرونی طور پہ کر لیتی ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے, اسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو عقل کو فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہے. کوئی ایسی چیز ہے, میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. مغربی ممالک کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کولڈ ڈرنکس کے اندر, کولڈ ڈرنک کم سے کم استعمال کیے, پہلے اس کی بڑی تشہیر ہوتی تھی, سگریٹ کی بڑی تشہیر ہوا کرتی تھی, بعد میں اس پر پابندی لگا دی, بھی تشہیر نہیں ہوگی اس کی, اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں ہم چھوٹی عمر کے ہوتے تھے, تو اس زمانے میں جب ہم کرکٹ دیکھا کرتے تھے تو کرکٹ ٹیم کے جو اسپانسرز ہوتے تھے, جو آج کی دنیا میں جو ہے یہ کولڈ ڈرنکس والے زیادہ ہو گئے, اور نہیں معلوم کون کون ہیں, لیکن یہ کہ اس زمانے میں سگریٹ والے جو تھے وہ آگے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, اس کو اسپانسر کرتے تھے. ظاہر ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی, وہ فری میں تو اسپانسر نہیں کرتے, ان کو اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے. تو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سگریٹ بری چیز ہے. عقل نے جب دیکھا اس کے نقصان ہے, پہلے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی رہی, عقل نے جب دیکھا کہ اس کا نقصان ہے تو اس پہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی آئندہ سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ چل رہی ہے, چلے گی, لیکن یہ کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی. دوسری مثال, بہت عرصے سے دشمن مغربی ممالک یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی دشمن کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں, مغربی ممالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس کے اندر چونکہ شوگر بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے, اس کے اندر اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں ایسی نقصان دہ ہیں, تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے. اب اس کے اوپر وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں, پابندی لگائیں, کیسے لگائیں, کیا نقصان ہے, کیا فوائد ہیں, اقتصادی طور پہ کیا مسائل ہو جائیں گے, وہ اس پر بحث کر رہی ہے. اب وہ اس پر تو بحث کر رہے ہیں کہ بجٹ بڑھایا جائے تاکہ جو ہے وہ جو نقصان اس سے ہو رہے ہیں, تاکہ جو ہے میڈیکل کی سہولتیں زیادہ مل سکیں, یا اس پر پابندی لگائی جائے, کیا کیا جائے, تو اس پر تو سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اتنی ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں, بیماریاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی, ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو شراب نوشی کی اجازت ہے, وہ شراب کی وجہ سے ہونے والے ایکسیڈنٹس اور موت اموات کی تعداد اس شوگر کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ ہے, لیکن عزیزان گرامی عقل دیکھ رہی ہے کہ اس کا نقصان کم ہے, اس کا نقصان زیادہ ہے, لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی عقل کو اس پر فیصلہ کرنے سے روک رہی ہے. اس کولڈ ڈرنک کے بارے میں تو سوچ رہے ہیں لیکن شراب کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس چیز کو جو انسان کو عقل کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے اور عقل دیکھنے کے باوجود فیصلہ نہیں کر پاتی, اسے کہتے ہیں انسانی خواہشات, جسے ہم خواہشات نفسانی اور ہوائے نفس بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. ہوائے نفس اتنی خطرناک چیز ہے کہ عقل کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. لہذا عقل ہمارے لیے اس اعتبار سے کافی نہیں ہے. کیوں؟ عقل کو پہچاننے میں دیر لگتی ہے, پہلے حواس سے خمسہ سے دیکھے گی, اس کے بعد فیصلہ کرے گی صحیح یا غلط, اور پتہ نہیں وہ آج اس کو صحیح کہہ رہی ہو کل جا کے وہ غلط بھی. حواس سے خمسہ ہی بعد میں یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس کو اچھا سمجھے تھے, یہ تو برا نکلا. لہٰذا عقل یہاں پر کمزور پڑ جاتی ہے. دوسرا کہاں پر کمزور پڑ رہی ہے کہ اگر کسی بارے میں 100% اس کو یقین بھی ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے, اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ ہوائے نفسانی, خواہشات نفس. خواہشات نفس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود. لہٰذا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عقل کے علاوہ ایک اور چیز چاہیے, وحی الہی, جس کے ذریعے سے ہمیں جو فیصلے ملیں گے وہ یقیناً 100% درست ہوں گے. وہ کل بھی درست ہے, وہ آج بھی درست ہے, اور آئندہ زمانے میں بھی درست رہیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. خواہشات نفسانی کا عالم عزیزانہ کہہ رہے ہیں پتہ ہے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کو قرآن نے معبود کہا ہے. معبود کہاں پر کہا ہے؟ افرائیتا من اتخذا الہہو ہواہو, کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے, جس شخص نے اپنی خواہشات نفسانی, اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ قرار دیا ہے. طلاب و علماء کا مجمع ہے. الہ معلوح کے معنوں میں ہے, جس کی پرستش کی جائے, جس کی عبادت کی جائے. تو عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ معبود تو کہہ دیا, لیکن کیا آپ نے کسی انسان کو بت کے سامنے جھکتے دیکھا ہے؟ شاید دیکھا ہو, شاید دیکھا ہو, تصویر دیکھی ہو, ٹی وی دیکھا ہو, کہیں پہ کہیں انسان کو دیکھا ہو, لیکن کیا کبھی انسان کو اپنی خواہشات نفسانی کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے, رکو کرتے دیکھا ہے؟ تو اس کے عبادت کیسے کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خواہشات نفسانی کو ماننا عبادت ہے؟ خواہشات نفسانی تمہارے الہ ہیں. بعض لوگوں کے الہ خواہشات نفسانی ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی اس کے لیے جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ عبادت, جو اس کو عبادت کہا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے عبادت کہا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اپنی خواہشات نفسانی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, بلکہ جو انسان اپنی خواہشات نفسانی کے زیر اثر آ کر, اس کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اس کو الہ مانا ہوا ہے, نہ کہ اس نے خدا کو الہ مانا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو جب سجدے میں نظر آئے تو خدا کو سجدہ کر رہا ہو, لیکن جب فیصلے کی گھڑی آئے تو وہ اپنی ہوائے نفس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو. بس اگر ہوائے نفس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے ہوائے نفس کی بنیاد پر ہوں گے, سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے, روزہ پوچھے تو اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے, لیکن جب زندگی کے فیصلے کرنے کا ٹائم آتا ہے, مثلا فرض کر لیجئے کہ یہ کام کروں یا یہ کام کروں, یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فائدے ہوں گے, بڑے اس کے اندر فوائد نظر آ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کام ہے میں جانا چاہتا ہوں, مثلا فرض کر لے خدا نہ خواستہ, بہت سے بچوں کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ میڈیا کی طرف جانا ہے. میڈیا کے پوزیٹیو کیا کہتے ہیں پہلو بھی ہیں, اب تو سامنے آ گئے ہیں, لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ میں کیا بنوں گا, فلمیں بناؤں گا, میڈیا میں جا کر فلمیں بناؤں گا, ٹی وی کا اینکر بن جاؤں گا. تو اب ایک طرف ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, دوسری طرف سے اب یہ کیا ہے, یہ کس کی خواہش ہے؟ ہوائے نفس کی خواہش ہے, خواہشات, دل یہ چاہ رہا ہے کیوں اینکر بنوں گا تو دنیا میں شہرت ہوگی, چار آدمی پہچانیں گے, سیلیبریٹی بن جاؤں گا, یہ ساری خوبیاں ہیں, مزے آ رہے, ٹھیک ہے. اب ایک طرف یہ چیز ہے, دوسری طرف سے اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کام خدا کی طرف سے منع ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو سیلیبریٹی تو بن جاؤ گے, تمہیں لائکس تو بہت مل جائیں گے, لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تم خدا نخواستہ غلط راہ پہ چل گئے, آگے بڑھ گئے تو تم بہت آگے تک بھی نکل سکتے, خدا ناراض ہے. اب میں اگر خدا کو اپنے اس فیصلے میں بنیاد بنا کے آگے بڑھ رہا ہوں تو میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں, اور اگر میں ہوائے نفس کو بنیاد بنا کے فیصلہ کر رہا ہوں تو پھر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائے نفس کا پیروکار ہوں, خدا کا پیروکار ہوں. زندگی کے تمام فیصلوں کا یہ عالم ہے. اگر میں فلاں تصویر دے دوں گا اپنے فیس بک پر تو کیا ہوگا؟ مجھے بہت لائکس ملیں گے, اچھی چیز تو نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اچھی طرح سے معلوم ہے, عقل بھی کہہ رہی ہے, شریعت بھی کہہ رہی ہے, ماں باپ نے بھی یہ سکھایا کہ یہ غلط ہے, سب ارد گرد کے لوگ کہہ رہے ہیں, پھر بھی صرف لائکس ملنے کے خواہش میں اس چیز کو پوسٹ کر دیتا ہوں میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اپنے اس فیصلے میں خدا کو مد نظر نہیں رکھ رہا. بلکہ تو اگر انسان خدا کی عبادت کرتا بھی ہو, سجدہ بھی کرتا ہو, تو اپنی جگہ پر یہ درست کام ہے, لیکن اس نے حقیقت میں اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اب سوال یہ کہ یہ اخلاق کون سکھائے گا ہمیں؟ سکھائے گا وحی بتائے گی, وحی کی ترجمانی کون کرے گا؟ وحی کی ترجمانی یا رسول پاک کریں گے یا ان کے اہل بیت علیہ السلام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کہہ کر گئے ہیں کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن و اہل بیت, اپنی عترت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی جو کچھ مجھے خدا سے ملا ہے وہ سب قرآن کے اندر ہے, اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ اپنے اہل بیت کو سکھایا ہے. لہٰذا اگر تمہیں دین کو لینا ہو تو تم قرآن کو تھام لو اور ساتھ میں اہل بیت کا دامن تھام لو, تمہیں پورا دین مل جائے گا. اگر اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علی. میں نے عرض کر دیا کہ عقل جو ہے وہ اخلاق کے بعض معاملات میں فیصلے کر بھی لے گی, لیکن سمجھ نہیں پائے گی کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. ایک پورا ایک سسٹم نہیں دے سکتی آپ کو, ایک آدھی پوائنٹ کے بارے میں بتائیں کر دے, لیکن سسٹم عقل نہیں دے پائے گی اخلاق کا. یہ سسٹم آپ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ آئمہ اطہار سے ملیں گے. لہٰذا جس دعا کا میں نے انتخاب کیا کہ چونکہ چوتھے امام کی شہادت کا دن کل گزرا ہے, لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کی دعا مکار الاخلاق کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. امام فرماتے ہیں وعمر, اسی دعائے مکارم الاخلاق جس کا میں نے بتایا کہ دعا نمبر 20 صحیفہ کاملہ, تھوڑی سی طویل دعا ہے لیکن اس کے اندر جو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور اس سے مطالب نکالنے کی کوشش کریں تو بہت مطلب ملے گا. ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وعمرنی, تو مجھے عمر دے اے خدا, میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں, طویل عمر مانگتا ہوں, تجھ سے عمر مانگ رہا ہوں. ما کان عمری بذلتن فی طاعتک, اس وقت تک میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں کہ جب تک میری عمر تیری اطاعت میں خرچ ہو, تیری اطاعت کے راستے میں خرچ ہو, تیری اطاعت کے راستے میں جب تک عمر خرچ ہو رہی ہے مجھے اس وقت تک تو عمر دے. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتًا لِلشَّيْطَانِ, لیکن اگر خدا نخواستہ ایک موقع ایسا آ جائے کہ میری یہ زندگی شیطان کی چراغاہ بن جائے. چراغاہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر جانوروں کو بڑا مزہ آتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے, جگہ جگہ سے کھانا مل جاتا ہے, کبھی کیسی گراس, کبھی کیسی گھاس, کبھی کیسے جو ہے وہ پتے, ہر مزیدار چیز جانوروں کو وہاں ملتی ہے. جب میری زندگی ایسی بن جائے کہ شیطان کی چراغاہ بن جائے تو چوتھے امام فرماتے ہیں فَأَقْبَضْنِي إِلَيْكَ, تو خدایا تو مجھ سے یہ جان واپس لے لے, یہ روح واپس لے لے, مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں شیطان کو لطف آئے, جسے دیکھ کر شیطان خوش ہو. اگر شیطان خوش ہوتا ہے یہ موبائل, اگر اس موبائل کے استعمال سے شیطان خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کا استعمال ایسا ہے کہ اس میں جو انسان کا وقت صرف ہو رہا ہے یہ چوتھے امام کی پسندیدہ وقت نہیں ہے. لیکن اگر اسی موبائل سے کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے چوتھے امام اپنے لیے زندگی مانگ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال, ایک چھوٹا سا مختصر, آیت اللہ مصباح یزدی مرحوم, انہوں نے اس کی جب تشریح کی ہے تو اس کو میں مختصر الفاظ میں بیان کر دوں گا. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں, آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ دیکھو, انسان جتنے بھی جاندار ہیں, انسان ہو یا جانور, جو جان رکھتے ہیں, جو روح رکھتے ہیں, جس میں انسان اور جانور شامل ہیں, میں اس وقت روح نباتی کی بات نہیں کر رہا ہوں تاکہ اس نباتات کو ہٹا دیا جائے, جو عام سمجھ میں آنے والے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, کہ انسان اور جانور یہ جاندار ہیں. ان جانداروں کو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگا کہ یہ جاندار جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے, سر توڑ کوشش کرتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ جانور کہ جو ابھی کیا کہتے ہیں عید الضحیٰ پر, عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ قربانی ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جب ان پر چھری چل رہی ہے تو وہ بھاگ جائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں مثلا یہ مختلف چینلز پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے بیان کی جا رہی ہے, جیسے جانور کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے تو وہ جو شکاری جانور ہے, اس کا جو شکار ہونے والا جانور ہے شکار, وہ اپنی پوری جان لڑا دیتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنی جان بچا لے. تو یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ حتیٰ کہ جانور بھی اپنی جان کو پیارا رکھتا ہے, اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, کہتے ہیں نا اپنی جان پیاری, وہ اس کو اپنی جان پیاری ہے, تو ایک جانور کو بھی اپنی جان پیاری ہے. تو ظاہر ہے انسان تو عاقل ہے, انسان تو باشعور ہے. اچھا اگر کوئی عاقل نہ ہو, جس کو ہم مجنون پاگل کہتے ہیں, کیا وہ اپنی جان نہیں بچاتا؟ وہ بھی اپنی جان بچاتا, اسے پتہ چل جائے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو وہ کبھی بھی اس طرف, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پاگل نے جو ہے وہ دسویں منزل چھلانگ لگا لی ہو, اس کو پتہ ہے نقصان دہ, یا وہ جو ہے وہ زہر کھا لے؟ نہیں, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ البتہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً پاگل ہے, جو انسان خدا نخواستہ خودکشی کرتا ہے تو پھر اس کو, کوئی پاگل خودکشی نہیں کرتا لیکن جو خودکشی کرتا ہے وہ یقیناً پاگل ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب بہرحال اس کے میں ایسے بیان کر رہا تھا بر سبیل تذکرہ. اب دیکھیں کہنا کیا چاہتا ہوں, خلاصہ کیا نکلا بات کا, بات کا یہ نکلا کہ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری ہے اور ہر جاندار پوری کوشش لڑا دیتا ہے کہ جان کو بچائے. اچھا کیوں؟ اس لیے کو سمجھتا ہے کہ اس کو موت اس کو پسند نہیں ہے, موت اچھی نہیں لگتی, زندگی اچھی لگتی ہے. صحیح بات ہے, اب زندگی سے محبت اور موت سے بچاؤ, ٹھیک ہے, وہ کوشش کر رہا ہے. یہاں پر ایک بات دیکھنے کی ہے کہ کچھ لوگ کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی زندگی ہے تو ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. فرض کر لیں ایک انسان بیمار ہے, سخت بیمار ہے, بڑی تکلیف میں ہے, ڈاکٹروں کو بار بار جاتا ہے, گھر آتا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس, پھر گھر آتا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس, دوائیاں 20-20 گولیاں ایک دن میں کھانی ہے, پھر بھی تکلیف دور نہیں ہے, بس فرض کر لیجیے. اب ایسی کنڈیشن میں ایک دفعہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب تک جو ہے وہ, تو اس سے تو کیا موت اس سے بری ہے, اس سے تو موت بہتر ہے, تو پہلے انسان بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے, اس زندگی سے جان چھوٹے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کا عقلی فیصلہ یا جذباتی فیصلہ ہے؟ عقلی فیصلہ نہیں ہے, وہ تکلیف میں آ کر پریشان ہو کر یہ فیصلہ کر رہا ہے. اسے عقلی فیصلہ نہیں ہے, جذبات, اس کے تنگ آ گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے, یا کوئی صدمہ ہے, کوئی گھریلو ایسی پریشانی ہے, قرضہ اس کے اوپر ہو گیا, بار بار اس سے جو ہے وہ تقاضے کیے جا رہے ہیں, ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ انسان مری جائے تو موت طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان موت طلب اس وقت کر رہا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے زندگی میری گزر نہیں پائے گی, اس سے تو میری بہت اچھی ہے. یعنی اس کے جذبات جب اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں عرض یہ کرتا ہوں کہ کبھی کیا چوتھے امام کی جذبات غالب آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو مجھ سے میری عمر کو واپس لینے, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں؟ نہیں عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان عاقل وہ ہے, عقل مند انسان وہ ہے کہ جب زندگی خدا کی اطاعت میں گزر رہی ہے تو زندگی پسند کرتا ہے, لیکن اگر زندگی شیطان کے راستے پہ جا رہی ہو تو ایسی زندگی سے موت کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے. یہ چوتھے امام کا سبق ہے, بتا رہے ہیں کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے گا, محمد و آل محمد. خوب عزیزان گرامی, اب ایک چیز, وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پر ہی ہے. اب یہاں پر جب یہ صورتحال ہو کہ انسان کی موت جو ہے وہ اس کو اس لیے اچھی لگ رہی ہو کہ اس کا عمل جو ہے وہ شیطان کا گھر بن گیا ہے, شیطان کے چراغاہ بن گیا, اس کی زندگی شیطان کی چراغاہ بن گئی ہے, یعنی وہاں پہ شیطان کو اس زندگی میں مزہ آ رہا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اس کی زندگی گزارنے میں شیطان کو مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی بات چیت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر میری بات چیت کے اندر شیطان کو مزہ آ رہا ہے تو پھر یہ زندگی چوتھے امام کی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. اگر میرے جاب کرنے میں ایسی جگہ میں کام کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے شیطان خوش ہے تو ایسی زندگی امام کی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. اگر انسان کو امام کی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے تو اسے راہ خدا میں زندگی گزارنا ہوگی. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا, محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی, ایک بات جو آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, ایسی زندگی کہ جس کو خدا پسند کرے, قرآن کے مطابق ہو, رسول و اہل بیت پسند کرے, امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں, امام حسین پسند فرمائیں, میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو صحیح راستے پہ لا سکتی, سب سے پہلے اس کا علم, سب سے پہلے اچھی بات کا علم ہونا چاہیے. ایمان ہے, علم ہے, یقین ہے, یہ چند چیزیں ہیں, میں نے اس میں سے علم کو اٹھا لیا تاکہ میں اپنی بات کو, یہاں طالب علموں کا بھی مجمع موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں. علم, اچھا علم کی خاصیت یہ ہے کہ انسان نے علم حاصل کیا, علم کی خاصیت, یہ حدیثوں کے مطابق بات کروں گا آپ کی خدمت میں, کہ علم اس وقت تک علم رہتا ہے کہ جب تک وہ عمل میں آئے اور عمل پذیر ہو. یعنی جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان عمل میں لے کر آتا ہے وہ علم قائم رہتا ہے, لیکن اگر انسان علم تو حاصل کر لے لیکن اس کے بعد عمل نہ کرے تو رفتہ رفتہ اس کا یہ موجودہ علم بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے, بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ میرے پاس رہے بلکہ میرا علم بڑھ جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول پاک فرماتے ہیں, من عمل بما یعلم, جو انسان ایسا عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہو, یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرے, جو انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرے, خدا فرماتے, رسول پاک فرماتے ہیں, ورثہ اللہ علم ما لم یعلم, تو اللہ اسے وہ علم دے دے گا جو اس کو پہلے سے حاصل نہیں ہے. یعنی انسان کی جہالت کم ہونے لگے گی جب انسان, یعنی یوں ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے تو عمل کرے، جب عمل کرے گا تو اللہ اس کے علم میں مزید اضافہ کر دے گا۔ بس جتنا علم حاصل کرے، اگر علم کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر علم کو استعمال کیا، عمل میں لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید علم دے دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، یعنی جو انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ موجودہ علم پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پر سوال، طالب علموں کا مجمع بھی ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی یہ تو طالب علموں کی بات ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی کوئی بات کر دیں آپ۔ رضان گرامی، یہ حدیث کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف دینی طالب علموں کے لیے ہے، یہ حدیث رسول پاک نے سب کے لیے فرمائی ہے۔ تو ہمیں کون سا علم حاصل ہے بھائی؟ طالب علموں کو حاصل ہوگا، ہمیں کون سا، میں عام کیا کہتے ہیں سب لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیا علم ہے؟ کیا ہمیں علم حاصل نہیں ہے کہ نماز اول وقت پڑھنا اللہ کو پسند ہے؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیا اس کے لیے مدرسے میں جا کے داخلہ لینا ضروری ہے؟ مدرسے میں داخلہ لے پھر ہمیں پتہ چلے گا تو عمل کریں گے۔ کسی کو دھوکہ دینا، مولانا صاحب ہم تو دھوکہ نہیں دیتے، ہم نے تو جاب کی ہے، عزت سے واپس آ گئے ہیں، بالکل صحیح، اچھی بات ہے، لیکن ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کر ایک ٹھیلے والے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کتنے کی، جب بتا دے کہتے ہیں کہ فلاں سے میں نے پوچھا تھا، وہ تو کم میں دے رہا تھا، جبکہ انہوں نے کسی سے معلوم نہیں کیا۔ 10 روپے 20 روپے کم کروانے کے لیے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کیا اس کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی؟ تو اگر ہم اپنے علم پر، علم ہے ہمیں، بہت سی باتوں کا نہیں لیکن بہت سی باتوں کا ہے، بس اس کے لیے جو لوگ طالب علم ہیں ان کا علم زیادہ ہے، ان کو اسی لحاظ سے اپنا عمل کو بھی بڑھانا پڑے گا، لیکن میں سب کی بات کر رہا ہوں، خود کو بھی شامل کر رہا ہوں جو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کہ ہم سب کو، چاہے کوئی مدرسے میں پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، جتنا علم ہے اس علم کو حاصل کرنا پڑے گا، تو اس پہ عمل، اس علم کو باقی رکھنا ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اور فائدہ یہ ہے کہ جتنا عمل کرتے رہیں گے اتنا علم بڑھتا رہے گا، اور اگر عمل نہیں کیا تو نقصان یہ ہے کہ جو پہلے کا علم ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ عزیز و چوتھے امام کی شہادت کا دن گزرا ہے، آپ دیکھیے کہ چوتھے امام کی زندگی میں جو زیادہ معلومات ہیں وہ تو ظاہر ہے کربلا کے متعلق ہے، لیکن جو آگے کی باتیں اس میں سے بھی کچھ باتیں اگر آپ کے ذریعے صرف اشارہ کر دوں تو کربلا کا تذکرہ تو مصائب میں بھی آ جائے گا، صرف ایک اشارے کی حد تک، ایک فضیلت، خود امام کی یہ دعائیں بھی جو عرض کی وہ بھی ظاہر ہے کہ امام کے فضائل ہی ہیں، لیکن ایک فضیلت کے طور پر کہ معلوم ہو کہ امام کا عمل کس قسم کا عمل تھا۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد مدینے کے بہت سارے گھروں کو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں جو ہر رات کو آ کر ایک آدمی کھانا پانی دے جایا کرتا تھا، ہمارا راشن دے جایا کرتا تھا، ہماری غذا کا بندوبست کر دیا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ امام سجاد علیہ السلام تھے۔ یعنی مدینے کے غریبوں کے راشن بھیجنا، اپنے گھر سے نہیں بھیج رہے بلکہ خود پہنچانے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ملا تھا، اس نے کہا بھی تھا کہ مولا میں چلوں، میں اٹھا لیتا ہوں بوری اپنے کاندھے پر، میں خود پہنچاؤں گا۔ اچھی بات ہے، ابھی تصور نہیں کر سکتا کہ امام جیسی شخصیت، کائنات کی عظیم ترین شخصیت، رسول پاک کا چوتھا جانشین، اور وہ کہتا ہے میں غریبوں کو، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی عظمت کیا ہے، میں اس عظمت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چوتھے امام کا یہ عالم تھا، حتیٰ کہ ان کے کندھوں پر جو بوری رکھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ پانچویں امام جب غسل دے رہے تھے تو کاندھے پر جو نشانات تھے اس میں سے کچھ نشانات کا تعلق بوری اٹھانے سے رہا. 34 سال زندہ رہے, 34 سال زندہ رہے تو 34 سال اس عالم میں امام نے گزارے ہیں کہ اس طرح سے کیا کرتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, چوتھے امام دوسروں کے کھانے کی فکر کر رہے ہیں, لیکن عزیزان گرامی خود چوتھے امام کا کیا عالم ہے؟ ذرا کربلا کا منظر اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ کربلا جو چوتھے امام غریبوں کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں, غریبوں کے کھانے کی فکر کر رہے ہیں, کربلا کے میدان میں ان کے اپنے بھائی بہن چھوٹے ہیں لیکن ان کو پانی میسر نہیں, گھر کی عورتیں ہیں ان کو پانی میسر نہیں, کھانے کی چیز نہیں ہے, اور امام اس وقت بیماری کے عالم میں ہیں, اس عالم میں ہیں کہ اب جہاد تک ان پر سے ساقط ہو چکا ہے, جہاد کرنے کے لیے بھی اس قابل نہیں ہے کہ بیٹھ سکیں. بعض روایات ذاکروں نے اس طرح سے بیان کیا کہ بعض روایات کے مطابق امام کا یہ عالم تھا کہ بستر بیماری سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی, اس کے باوجود امام حسین کا دفاع کرنا چاہتے تھے, لیکن عزیزو خدا کو منظور تھا امام حسین کو شہید ہونا ہے, امام سجاد کو زندہ رہنا ہے. عزیزو امام کو کیسے پتا چلا کہ اب تیسرے امام رخصت ہو چکے, بابا اس دنیا سے چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کربلا کے بن سے آواز اٹھی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا, امام حسین شہید ہو گئے. ایک دفعہ آندھی اٹھنا شروع ہوئی, چوتھے امام نے پردہ خیمہ کو اٹھانے کو کہا, جب پردہ اٹھا سامنے دیکھا امام حسین کا سر ہر ایک نیزے پر اونچا نظر آ رہا ہے. چوتھے امام بیماری کے عالم میں کیا کریں؟ عزیزوں جنگ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن سختیاں اتنی برداشت کی کہ بیماری کے عالم میں کوئی بستر کو کھینچتا ہے, ارے کوئی تمہار کوئی تازیانے مارتا ہے. عزیزو اپنی آنکھوں سے خواتین کی چادروں کو لٹتے دیکھا, اپنی آنکھوں سے بہن کے جلے ہوئے دامن کو دیکھا, کوئی بچوں کو تماچے مارتا ہے. عزیزو ایک روایت کے مطابق جب چوتھے امام شہید ہوئے ہیں, آپ کی ایک اٹھنی تھی وہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی, ارے اس اٹھنی کے بارے میں کہتے ہیں جب امام شہید ہوئے دفن کر دیا گیا, وہ اٹھنی بار بار آپ کی قبر پر آتی, اپنا سر قبر پر مارتی. 3 دن بعد وہ اٹھنی اس دنیا سے چلی گئی. کہتے ہیں چوتھے امام کی ایک خاصیت تھی, امام نے اس پر کئی حج کیے لیکن کبھی اس پر تازیانہ نہیں برسایا. میں کہوں گا اے مولا آپ نے اس جانور پر تازیانہ نہیں برسایا, شاید آپ کو اس درد کا احساس ہوتا ہو جب شبر کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا تھا, زین العابدین کی پیٹ ہوتی تھی جب دشمن کے ہاتھ میں ہر قسم کے ہتھیار تھے, اور وہ بیویوں پر کبھی ہاتھ اٹھاتا کبھی دامن کو آگ لگاتا.
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو تیرے دین کے خدمتگار ہے جہاں کہیں بھی مصروف عمل ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں عزاداری کا فرش بچھایا جا رہا ہے, جس طرح سے بھی لوگ عزاداری میں مصروف ہیں,
چاہے پڑھنے والے ہوں، چاہے انعقاد کرنے والے ہوں، چاہے اہتمام کرنے والے ہوں، چاہے شرکت کرنے والے ہوں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کی محبت کے اس مظاہرے کو خدایا ان کی قبر میں ان کی شفاعت کا وسیلہ قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو بارگاہ پروردگار بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو دین کی خدمت میں مصروف ہے، بالخصوص علماء عظام اور خاص طور پر مراجعین کرام اور رہبر معظم انقلاب آیت اللہ زکزاکی حسن نصر اللہ اور دیگر قائدین جو خدمات انجام دے رہے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، ان کی نصرت و حمایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔